هل أتى على الإنسان حين من الدحر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله سبحانه وتعالى سورہ دہر کی پہلی آیت میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اگر ہماری عمر 60 برس ہے، اگر اس مجمع میں کسی کی عمر 30 برس ہے، تو 30 برس سے پہلے آپ کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا، کوئی آپ کے نام سے آشنا ہی نہ تھا. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں وجود عطا فرمایا. اے انسان، تیرا وجود ہی نہ تھا. یہ جو وجود ہمارا ہے، یہ خدا کے کرم کا صدقہ ہے. اسی طرح سے پھر کیسے ہمارا وجود خدا نے ہمیں بخشا؟ انا خلقنا الانسان نطفہ. اے انسان، خدا نے تجھے ایک نجس نطفے سے خلق کیا. اس نجس نطفے میں نہ عقل تھا، نہ طاقت تھی، نہ جوانی تھی، نہ حسن تھا، نہ علم. اس نجس قطرے سے اللہ نے تجھے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان دی، سوچنے کے لیے دماغ. ایک انسان کو کس قدر عظیم شان نعمتیں خدا نے عطا کی. کچھ بھی نہ تھا بیچارہ انسان، اور خلق بھی ایک اسپرم سے کیا، نطفے سے کیا. ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو آپ دیکھیں کس قدر ضعیف ہوتا ہے. اگر باپ کے ہاتھوں سے گر جائے، شاید اس کا انتقال ہو جائے. لیکن یہی انسان جب قدرت مند اور طاقتور ہو جاتا ہے، تو اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے، اپنے خدا کو بھی بھول جاتا ہے، نہیں معلوم خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام گویا اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رحم اللہ عمران علم من عینا فی عینا الى عین. بہت نورانی جملہ ہے. پوری انسان کی زندگی کو حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملے میں بیان کر دی. رحمت خدا ہو اس بندے پہ جو سوچ کے یہ جان لے کہ وہ کیا تھا اور کیا بنا اور پھر کیا بنے گا. اے انسان، تو نجس قطرہ تھا، خدا نے بے شمار طاقتیں نعمتیں تجھے دیں، مگر یہ نعمتیں، ساری نعمتیں کچھ وقت کے لیے ہیں، پھر خدا واپس لے لے گا. پھر ایک دن تو لاش بنے گا، ڈیڈ باڈی بنے گا، تو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا، تو بول نہیں سکے گا، سارے پاورز خدا لے لے گا. اب بس یہی درمیانہ پیریڈ ہے جو تیرے امتحان کا نہیں. کہ قرآن نے سورہ دہر میں فرما، ان ہدینا السبیل. خدا فرماتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے ہدایت دی، تیری ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا. تیری ہدایت کے لیے اہل بیت آئے، تیری ہدایت کے لیے کربلا والوں نے قربانیاں دیں،
Emma shakran, emma kafura. Ab tu azad hai, chahe shukr kare, chahe khuda ki naimat se kufr kare.
Insaan ko khuda ne azad khalq kiya hai, chahe in hidayaton par insaan amal kare, shukr kare. اگر انسان بدبخت بنتا ہے تو ان نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے. عزیزو بڑی توجہ سے بڑے پیار سے قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے ہیں. حکم ہے کہ جب بھی قرآن سنو تو توجہ سے سنو, دل سے سنو, آپس میں باتیں نہ کریں. لیکن یہ عام ایک تلاوت کا انداز اور آداب ہے, مگر الحمدللہ آپ سب مومنین میں شامل ہیں. مومنین کے لیے درجہ ایک اور بلند ہے جو سورہ مائدہ کی 83 آیت میں خدا نے فرمایا. مومنین ایسے صرف خاموش نہیں سنتے قرآن, بلکہ ان کا درجہ ایمان بلند ہے. وہ کس طرح سے قرآن سنتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. مومنین قرآن کو کس اور حال میں سنتے ہیں؟
ہم مومنین عاشقان خدا عاشقان رسول, جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں درا آئینہم تفیض من الدمع, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے.
یہ ایمان پیدا کریں کہ جب قرآن کی آیتیں سنیں اس قدر اثر انداز ہوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں.
مما عرفوا من الحق,
جنہوں نے حق کی معرفت حاصل کی ان کا انداز یہ ہوتا ہے. اور جب قرآن سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
یقولون ربنا منا فاکتبنا مع الشاہدین. اے خدا ہم ایمان لے آئے, اے خدا ہم گواہی دینے والے, ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر دے. اے عزیز آئیے دعا کریں, خدا ہمیں یہ مقام عطا فرمائے جو مومنین خاص کا مقام ہے. اسی مقام کے لیے امام زین العابدین دعا فرماتے ہیں. امام زین العابدین میرے قیدی امام, مظلوم امام.
کیا فرماتے؟ فرماتے لوگوں یہ دعا مانگا کرو, اس میں دنیا بھی تمہاری بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. کیا دعا؟
امام فرماتے لوگوں دعا مانگا کرو, اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر.
یہ بڑی نعمت ہے. فارسی میں کہتے ہیں چشم گریان, یعنی رونے والی آنکھ. چشم فیض خدا اس, فیض خدا کا چشمہ ہے. اللہ جسے یہ نعمت دے اس نعمت پر شکر کرے, یہ عظیم الشان نعمت ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ اولیاء خدا کی سنت ہے.
امام فرماتے ہیں خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر.
کس لیے؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, خود معصوم.
تاکہ یہ آنکھیں تیری محبت میں بھی روئیں اور حسین کی مظلومیت پہ بھی روئیں.
کہ رونا خدا کو بڑا پسند ہے, اس رونے کی بڑی عظمت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا نے پوچھا، اے عیسیٰ تجھے معلوم ہے دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز میرے پاس کون سی ہے؟ عیسیٰ نے کہا، مالک تو بتا. خدا نے کہا، سب سے محبوب ترین چیز میرے نزدیک گناہگار کے وہ آنسو ہیں جو خلوص کے ساتھ توبہ کے وقت بہاتا. اے خدا
ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما.
یہ رونے کا مہینہ، ایک ایک آنسو جو بہتا ہے اس سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی. آئیے اسی مظلوم امام کی دعا، دعائے ابی حمزہ سمالی. رات کا وقت ہے اور یہ دعا بھی اسی وقت پڑھی جاتی ہے. آئیے مل کے دعا پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحیم.
پہلا جملہ بہت نورانی ہے، بڑا قیمتی. اگر یہ جملہ قبول ہو گیا یقیناً آپ کا آنا قبول ہو گیا. اس قدر یہ قیمتی جملہ ہے، اس قدر یہ نورانی دعا ہے. ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. آئیے اس جملے کو مل کے کہیں. کیا امام فرماتے، کیا سکھاتے؟
الٰہی لا تعذبنی بعقوبت. اے خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنانا، مجھے اپنی محبت کے ساتھ با ادب بنا دے، مجھے حسین کا عشق دے، مجھے اپنے نبی کا عشق دے جو مجھے گناہوں سے بچا لے، میرے باطن کو باغ کر دے.
عزیز خدا کے دو طریقے ہیں با ادب بنانے کے. خدا کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیسے با ادب بنے، ایک پیار سے ایک عذاب سے. امام فرماتا ہے، دعا کر کہ عذاب کے ذریعے سے خدا تمہیں با ادب نہ بنا، بلکہ پیار سے محبت سے تم با ادب بن جاؤ. روایت سے گناہگار تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، خدا نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی. موسیٰ جی میرے مالک، یہ بڑا گناہگار، اس کا یہ نام، اس کا یہ پتہ، یہ ایڈریس، اسے شہر سے نکال دو، اس سے کوئی ملاقات نہ کرے. سوشل بائیکاٹ. اس کے بچے بھی اس سے نہ ملیں، رشتہ دار بھی نہ ملیں، یہ بڑا گناہگار. ظاہراً تو ایک عذاب ہے، مگر ہر عذاب کے پیچھے خدا کی رحمت چھپی ہوتی ہے. خدا نہیں چاہتا بندوں کو عذاب دینا، لیکن دیکھ رہے بندہ اصلاً ہدایت نہیں پائے گا، مگر یہ کہ عذاب کے ذریعے سے اس سے امام بچا رہا. یہ جنگل میں چلا گیا، کوئی ملنے نہیں آیا، کسی اور شہر میں بھی جا کے رہ سکتا تھا، مگر نہیں، یہ سبب بنا اس کی ہدایت کا. یہ جنگلوں میں روتا رہتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے، خود ہی خدا نے دل میں ایک دعا ڈالی، سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم لیس لہ الدنیا والآخرہ. او میرے اللہ، تو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اس بدبخت پہ رحم کر جس کی نہ دنیا رہی نہ آخرت ہے، دنیا میں تو نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، آخرت میں میرے گناہوں کے نتیجے میں عذاب موجود ہے. یہ جنگل و بیابان میں روتا رہتا تھا، گھنٹے گھنٹے سجدے میں ایک ایک گناہ کو یاد کر کے روتا تھا.
اس قدر رویا اس قدر رویا کہ محبوب خدا بن گیا, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین, رونے والے نہ گھبرا جب تیرے آنکھوں سے آنسو گرتے آئے, میں اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. عزیز جب بھی روئیں چھٹ گٹ کے نہ روئیں, چپ چپ کے نہ روئیں, خدا کو یہ رونا پسند ہے, بلند آواز سے رویا کریں جب بھی دعا میں رو. کیوں؟ خدا فرماتا ہے گناہگار کے گریے کی آواز, جو روتا ہے گناہگار اپنے گناہوں پر اس کی عظمت ہے. خدا فرماتا ہے گناہگار کے گریے کی آواز مجھے نورانی فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے, وہ اس قدر کریم ہے. ہم نے گناہ کی, ہم نے مخالفت کی لخدا کی, لیکن جب پشیمان ہوتے ہیں تو وہ خدا کبھی تانا نہیں دیتا ہے, بلکہ کہتا ہے نہ گھبرا تو میرا محبوب ہے, آج میں نے تجھے بخش دیا. اللہ اکبر. یہ توبہ کرتا رہا, اسی میں اس کی توبہ مکمل ہو گئی. اب اس کی موت کا وقت آیا, خدا نے دو فرشتوں کو بلایا, فرمایا جلدی جاؤ میرا ایک محبوب تنہائی کی موت مر رہا ہے, جلدی جاؤ. ایک اس کے باپ کی شکل میں جائے, دوسرا اس کے ماں کی شکل میں جائے, ایسے اسے گود میں لینا جیسے ماں بیٹے کو گود میں لیتی. کتنا وہ کریم مالک, ملک الموت سے کیسے ایسے اس کی روح نکالنا, ذرہ برابر اسے تکلیف نہ. ماں باپ کی شکل میں فرشتے آئے, آرام سے روح نکل گئی. ادھر سے حضرت موسیٰ پر وہی نازل کی, موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ جنگل میں اکیلی تنہائی موت مر گئے, جا خود جا صحاب کو لے جا, اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, کفن دینا, اسے دفنا دینا. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا, لوگوں ایک محبوب خدا جنگل میں مر گیا. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, پورا شہر جمع ہو گیا محبوب خدا کے جنازے میں جانے کا, بہت ثواب. جب سارے لوگ پوچھے, جب سارے لوگ پہنچے, حضرت موسیٰ نے دیکھا, فرمایا میرے اللہ یہ تو وہی گنہگار جو میں نے تیرے حکم سے نکالا تھا. خدا کی آواز آئی, موسیٰ اسے گنہگار نہ کہنا, یہ توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا. سب فریاد کریں میرے اللہ آج ہم سب کو اسی طرح سے اپنا محبوب بنا دے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے. ولا تمکر بی فی لطک من این لی الخیر یا رب, ولا یوجد الا من عندک, اے خدا خیر اگر تیرے در سے نہ ملے گا پھر مجھے کہاں سے ملے گا. اگر نجات حسین کی مجلس سے نہ ملے گی پھر مجھے کہاں سے ملے گی. اگر ان دس راتوں میں میرے گناہ نہ مٹیں گے پھر کب مٹیں گے. شاید یہ میرا زندگی کا آخری محرم ہو, اے خدا ہم سب کو حر کی طرح پاک کر دے. من این لی النجات ولا تستطاعوا الا بک, للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء واجترا علیک ولم یردک خرج عن قدرتک. اب امام کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے چلے جاؤ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب.
آپ سوچیں گے مولا علی نے دعائے کمیل میں تین مرتبہ کہا ہے یا رب یا رب یا رب، مگر میرے تین بیمار امام میرے قائدی امام فرماتے کہ سانس میں جتنی مرتبہ کر سکتے ہو کہتے جاؤ کہتے جاؤ یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جائے یا رب 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 یا رب. یہاں کچھ اور مقصد ہے، وہاں کچھ اور مقصد ہے، سانس ٹوٹ جانے کا کیا مقصد؟ امام ایک وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا تو بستر پہ لیٹا ہوا ہوگا، تیرے عزیز و رشتے دار چاروں طرف رو رہے ہوں گے، ڈاکٹر کہے گا بچنے کی کوئی امید نہیں، وہی وقت ہے جب تیری سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، سکرات کا وقت ہے، تیری روح تیرے بدن سے نکل رہی ہوگی، امام اس وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت تیری زبان پہ یہی فریاد ہو یا رب یا رب یا رب یا رب.
الحمدللہ،
خدا آپ سب کی دعائیں قبول کرے. قرآن کی تلاوت اور دعا کے بعد سب سے اہم دعا یہ مانگنی ہے کہ خدا دنیا سے فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے، جنگ و جدال کے خاتمے کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے، سارے گناہ اور برائیوں کے خاتمے کے لیے جلد از جلد حضرت عیسیٰ اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. ہر مومن کی پہلی دعا یہ ہونی چاہیے، اہم سے اہم دعا یہ ہے. آپ کے مسائل، دنیا والوں کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے جب امام آئیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے اہم دعا یہ ہے. آئیے مل کے دعا مانگیں.
اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
سلوات والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين صلوات
الله عليه وسلم اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. سورہ جمعہ کی دوسری آیت اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس اللہ نے ہم پر عظیم شان احسان کیے کہ ہماری ہدایت کے لیے اس نبی کو بھیجا جو سردار انبیاء بھی ہے رحمت للعالمین اور محبوب خدا بھی ہے. کس لیے ہمارے رسول آئے؟ یتلو علیہم آیاتہی. رسول خدا اس لیے آئے کہ آیتوں کی تلاوت کریں. آیتوں کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ وَيُزَّكِّيهِمْ تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کریں, اور جب تمہارے نفس پاک ہو جائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پھر تمہیں کتاب کا بھی علم دے اور حکمت کا بھی علم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. عزیزان گرامی, عظیم شان آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, مگر ہوا یہ کہ اسلام میں بڑی اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی, اور اسلام کے دشمن جو تھے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نے اس دنیا سے ہمارے پیغمبر نے رحلت کی, ادھر سے کئی لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے انہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ظاہراً, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی شکل اور صورت کو ہم بگاڑ دیں. اور واقعاً کتنی چیزیں داخل کر دی گئیں اسلام کے اندر جو صریحاً قرآن کے خلاف ہیں, اور الحمدللہ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے مسلمانوں تم مت گھبراؤ, ایک اللہ کی طرف سے ضمانت ہے, ایک اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. وہ کیا گارنٹی ہے؟ کہ خدا نے ایک نعمت تمہیں ایسی دی ہے کہ دنیا والے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی, اور اس نعمت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کی نعمت, کہ خدا کہتے ہیں میں محافظ ہوں, قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, کوئی تغیر نہیں لا سکتا, بس یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاں معیار ہے. اگر حدیث کو بھی پرکھنا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں. تاریخ کو دیکھنا ہو, کسی چیز کو دیکھنا ہو, اصول دین کو دیکھنا ہے, فروع دین کو دیکھنا ہے, ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے پاس یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے. اگر کوئی چیز قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے, اگر قرآن کے خلاف ہے تو ناقابل قبول ہے. تو عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کے مقام اور شان کو گھٹانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلا دی, اور ان میں سے ایک بات یہ کہ نعوذ باللہ رسول خدا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے, ان پڑھ تھے نعوذ باللہ. یہ دشمنان اسلام نے ایسی غلط غلط باتیں اسلام کا لباس اوڑھ کر اور ہمارے درمیان پھیلا دی. کیا مراد ہے آپ کی ان پڑھ سے نعوذ باللہ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ رسول خدا ان پڑھ تھے؟ کہہ کہ جناب دنیا میں کسی سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی, کوئی ان کا استاد نہیں تھا. اگر دنیا میں نبی آ کے تعلیم حاصل کرے تو پھر وہ اللہ کا نبی تو نہیں کہلائے گا. نبی تو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے, دنیا کے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے آتا ہے. صلوات پڑی محمد. میں آپ کو مثال دوں, مثلا آپ دور دور سے آئے ہیں, آدھی رات ہونے کا قریب وقت قریب ہے, اور آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں, میں جیب سے کتاب نکالوں کہ بھائی ایک گھنٹہ ذرا مجھے دے دیں, آج میں نے مجلس یاد نہیں کی ہے, میں ذرا مجلس یاد کر لیتا ہوں پھر آپ کو سناتا ہوں. کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ آپ برداشت نہیں کریں گے. مولوی صاحب مجلس یاد کرنی تھی تو گھر سے یاد کر کے آتے, آپ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ ہم ایک گھنٹہ بیٹھے رہے, آپ مجلس یاد کریں
پھر آپ ہمیں مجلس سنائیں. جب آپ ایسا مولوی برداشت نہیں کر سکتے جو آپ کے سامنے آ کے مجلس یاد کرے, تو بتائیے امت ایسا نبی کیسے برداشت کر سکتی ہے جو دنیا میں علم آ کے حاصل کرے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. خدا کے لاکھ احسان کے ہمارے پاس قرآن موجود ہے, لہذا یہ ساری روایتیں غلط ہو جاتی ہیں جب قرآن سے ٹکرا جاتی ہیں. یہ دوسری آیت سورہ جمعہ کی, فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول وہ ہے جو آیت قرآنی کی تلاوت کرنے والے ہیں. اگر ان پڑھ ہوتے تو آیتوں کی تلاوت کیسے کرتے؟ کیا رسول خدا ان پڑھ تھے؟ نعوذ باللہ, اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں, آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. صرف ظاہری علم نہیں, باطنی علم بھی ہے. وَيُزَّكِّيهِمْ, یہ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے کر آئے, پی ایچ ڈی لے کر آئے, اس کے پاس علم ظاہری تو ہوگا مگر نفسوں کو پاک کرنے والا علم نہیں رکھتا. نفسوں کو پاک کرنے والا علم اسی کے پاس ہوگا جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آئے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب. کون سی کتاب؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تمہیں کتاب کا علم دیں گے. رسول خدا کی علمیت کی بات ہو رہی ہے, ان کا علم کتنا عظیم تھا. کون سی کتاب پڑھائیں گے؟ کون سے استاد ہے؟ ایک پرائمری کا استاد, ایک ہائی یونیورسٹی کا استاد, ایک کالج کا استاد. رسول خدا کس طرح کے استاد ہیں؟ کتنا علم ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, یہ قرآن تمہیں پڑھائیں گے. کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس کا دعویٰ ہے وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ اس کتاب کے استاد ہیں جس میں ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے. یعنی اس نبی کے پاس بھی ہر خشک اور تر کا علم موجود ہے. عزیزان گرام, لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر علم موجود ہے. یہ روایتیں ڈالی گئیں, دشمنوں نے ڈالی تاکہ ہمارے رسول خدا کی عظمت کو کم کیا جائے. اب آئیے, ہمارے رسول خدا کا کام کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا. دیکھیں اسی آیت میں کتنا خوبصورت نقطہ ہے. وَيُزَّكِّيهِمْ, پہلے ہے نفسوں کو پاک پہلے کرنا ہے, اور علم بعد میں دینا ہے, حکمت بعد میں دینی ہے. کاش دنیا والے اس آیت پر غور و فکر کریں تو دنیا میں جنگ و جدال ختم ہو سکتی ہیں, فتنے فساد ختم ہو سکتے ہیں. قرآن ہمیں کیا فکر دے رہا ہے کہ بھئی علم بہت اچھی چیز ہے, علم کی بہت تعریف ہے. علم حاصل کرو, چاہے چین تک جانا پڑے علم حاصل کرو. من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے. علم کی بہت قدر و قیمت ہے, اسلام کی نظر میں بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن علم سے بڑھ کر ایک چیز ہے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے نفسوں کو پاک کرو پھر علم دو. کیوں؟ اگر علم مل گیا اور نفس پاک نہیں ہے تو وہ علم معاشرے کے لیے مفید نہیں ہوگا بلکہ خطرناک ہوگا. کیسے خطرناک ہوگا؟ اگر علم بغیر تزکیے نفس کے آتا ہے تو انسان ایٹم بم بناتا ہے, اور لاکھوں انسانوں کو نابود اور برباد کر دیتا ہے. یہ علم ہے نا, ایٹم بم بنانا کسی جاہل کا تو کام نہیں ہے, یہ عالم کا کام ہے, سائنٹسٹ کا کام ہے. مگر یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم وہ ہے جو بغیر تقویٰ کے ہے. وہ تباہی کے لیے, تباہی کے لیے ہے, دنیا کی تباہی اور نابودی کے لیے وہ علم جو بغیر تقویٰ کے ہو, بغیر تزکیے نفس کے ہو. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا بہت نورانی جملہ ہے علم کے بارے میں, فرماتے علم شریف کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے. کس قدر نورانی جملہ ہے کہ شریف کے پاس علم آنا چاہیے. علم شریف کی شرافت کو بڑھا دیتا ہے, مگر وہی علم کمینے کی کمینگی کو اور بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. علم بہت اچھی چیز ہے مگر پہلے تزکیہ نفس, پہلے نفس کی طہارت. اگر کمینے کے پاس علم آ گیا تو اس کی کمینگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. درندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. علم سے پہلے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ علم آئے گا تو اتنا تکبر بھی آئے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اسی لیے ہمارا اس سال کا یہاں کا عنوان ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ ہے، جس کا تعارف تو ہم کل کرا چکے ہیں کہ نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج، اور یہ علاج کون کرے گا، کہاں ہوگا. دنیا کے ہاسپٹلز میں جسم کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، مگر قرآنی اور اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. قرآن و اہل بیت کا دامن جب ہم پکڑیں گے تو نفس کی بیماریوں کا علاج. کل آپ نے سنا حضرت علی علیہ السلام نے حدیث کو نقل کیا کہ جسم کی بیماری سے نفس کی بیماری بہت زیادہ خطرناک، مگر اکثر لوگ تو بے خبر ہیں کہ نفس بھی کبھی بیمار ہوتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے کہ بیمار کو پتا ہی نہ ہو اور بیچارہ کینسر میں مر رہا ہو، اور اس وقت پتا چلے جب کام ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر کہیں گے پہلے آتے تو کچھ ہوتا، اب تو تیرے لنگز ختم ہو چکے ہیں، کڈنیز ختم ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ مریض ہیں دنیا میں، پتا نہیں ہے. کب پتا چلتا ہے؟ جب ان کی پیٹ قبر کے ساتھ لگتی ہے. اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو علاج نہیں ہو سکتا. علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں علاج نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، نفس کی بیماری حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کی بیماری سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ نفس کی بیماری کی تکلیف کیا ہوگی 60-70 سال کے لیے. اے لوگوں، اگر تم کوئی نفس کی بیماری دنیا سے لے کر چلے گئے، دنیا میں علاج نہیں کرایا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس بیماری سے 70-70 اجدہا یعنی بڑے بڑے سنیک ہوں گے، اس بیماری سے نکلیں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے. اللہ اکبر. وہاں جو علاج ہوگا وہ عذاب کے ذریعے سے ہوگا، یہاں جو علاج ہوگا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہوگا، معصومین کے احادیث سے ہوگا، فرامین سے ہوگا. لہذا دنیا میں علاج کر لو. اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ڈائیگنوز. اگر ڈائیگنوز ہو جائے تو مرض کو ختم کرنا مشکل نہیں ہے. پہلے پتا چلے کہ انسان کے اندر کیا بیماری ہے، اور ڈائیگنوز کرنا بہت بہت ضروری ہے. دیکھیے، عبادت صرف کرتے جانا یہ کوئی کام نہیں ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. شیطان سجدے پہ سجدے کرتے چلے جا رہا تھا، مگر اس نے فکر نہیں کی کہ آخر میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں جس بیماری کی وجہ سے میری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا. اگر یہ فکر کرتا شیطان تو اس کے ہزارہ سال کی عبادتیں ضائع نہ ہوتی. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غفلت میں پڑے رہیں کہ نماز پہ نماز ہو رہی ہے، مگر یہ سوچ نہیں رہے کہ ہم کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض گناہوں کی وجہ سے ساری عبادتیں ہبت ہو جاتی ہیں، ضبط ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں. عبادت کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیماری اندر سے لگی ہوئی ہو، ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، نمازیں ضائع بھی ہو رہی ہیں، خیراتیں دے بھی رہے ہیں اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. کہ کس قدر عبادت کی شیطان نے، مگر کیوں نابود ہو گیا؟ کیونکہ اس نے فکر نہیں کی. اسی لیے رسول خدا کی حدیث ہے، التفکر ساعة، ایک گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھنٹہ فکر کریں کہ میرے اندر کوئی بیماری تو نہیں. یہ ڈائیگنوز بغیر فکر کے نہیں ہوگا. آپ خود اپنی ڈائیگنوز خود کر سکتے ہیں، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کے آئینے میں، احادیث کے آئینے میں. کوئی دوسرا ڈائیگنوز نہیں کر سکتا کہ آپ جیسے بیماری جسم کے لیے آپ بلڈ دیتے ہیں اور وہاں سے ڈائیگنوز ہو کر آ جاتا ہے یہ بیماری ہے. یہاں ڈائیگنوز خود آپ نے کرنا ہے، البتہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ آپ کے اندر کون سی بیماری ہے. ایک گھنٹہ فکر کریں گے، فکر کے ذریعے سے ڈائیگنوز ہوگا کہ میرے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے، میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے. عزیزان گرامی، آئیے ڈائیگنوز کریں. ڈائیگنوز کیسے پتا چلے گا؟ کل میں نے عرض کیا کہ اگر ٹیمپریچر آپ کے ہاں ہے، آپ کا فیور ہے، بخار ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے. اسی طرح اسلام، اسی طرح سے احادیث کہتی ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، اینگر ہے، یہ خود دلیل ہے کہ آپ نفسانی بیمار ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ہے. اسی وجہ سے انسان غصے میں آتے ہیں. اور یہ بھی سنتے چلیے کہ نفس کی بیماری کا اثر جسم کی بیماری پر بھی ہوتا ہے. صلوات پڑی محمد والے. یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں، الگ الگ نہیں ہے. روح الگ ہو بدن، جب تک ہم دنیا میں ہیں بدن
اور روح، ان دونوں کی صحت کا بیماری کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے. مثلا اگر آپ غصے میں تو صرف روحانی طور پر آپ مریض نہیں ہیں، بلکہ یہی غصہ جو ہے آپ دیکھیں، ٹینشن، غصہ، اسٹریس، اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی برین ہیمریج ہو جاتا ہے لوگوں کو، کبھی پیرالائز ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں لوگ، دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ، کئی بیماری ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ غصہ جو ہے آپ کے جسم کے لیے بھی خطرناک ہے اور روح اور نفس کے لیے بھی خطرناک ہے. الغضب، رسول خدا فرماتے ہیں، الغضب نار، یہ غصہ آگ ہے جو تمہارے ایمان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی، تمہارے نیک اعمال کو بھی تباہ کر دے گی. اب یہ انسان غصے میں بہت شریف انسان ہے، لیکن غصے میں آ گیا بزرگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. کچھ لوگ غصے میں آ کر نعوذ باللہ ماں باپ کی اہانت کر گزرتے ہیں، بے عزتی کر گزرتے ہیں، انسلٹ کر گزرتے ہیں، اور جہاں ماں باپ کا دل دکھایا آپ نے انسلٹ کی، کتنا بڑا گناہ، گناہ کبیرہ کر دیا. اگر ماں باپ نہ بخشیں آپ کو اور آپ سچے دل سے توبہ نہ کریں ماں باپ کی اگر اہانت کی، تو حدیث ہے رسول خدا کی کہ کتنا بھی عابد ہو، کتنا بھی زاہد ہو، اگر ماں باپ کی انسلٹ کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، تو جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں پا سکتا. اسے کے بہت نقصانات ہیں. کتنی طلاقیں جو ہے وہ اس وجہ سے آ جاتی کہ آؤٹ آف کنٹرول ہم ہو جاتے ہیں. پھر ادھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غصے پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، طلاقیں ہو جاتی. غصہ حد سے بڑھ جائے تو قتل ہو جاتا ہے. اب غصہ والا کون ہے؟ اگر ہیڈ آف فیملی ہے اور غصہ کر رہا ہے، پوری فیملی میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ الغضب نارن. اور اگر غصہ کسی حکمران کو آ جائے جو ہٹلر کی طرح ہو، تو سیکنڈ ورلڈ وار وجود میں آ جاتی ہے. ہاں جی، اب دیکھنا ہے کہ غصہ کس کو آ رہا ہے. اگر کسی بادشاہ کو آ جائے تو وہ ہزاروں کے لاشوں کو گرا دیتا ہے، بمباری کر دیتا ہے. یہ غصہ آگ ہے. اللہ اکبر. اس آگ کو بجھانا ہے، اسلام آیا ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اسلام آیا ہے آگ کو بجھانے کے لیے. اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے. اب ایک جوان، ایک بزرگ آتا ہے، ایک قبیلے کا، ٹرائب کا لیڈر آتا ہے رسول خدا کے پاس، اللہ کے رسول مجھے ہدایت دے، مجھے نصیحت کرے، میں بہت دور سے آیا. رسول خدا ڈائگنوز کرتے ہیں اس کے اندر بیماری کون سی ہے، دیکھ لیا، سمجھ گئے کیا بیماری ہے. فرمایا لا تغضب، کبھی غصے میں نہ. قبلہ میں بہت دور سے آئے ہوں، بس دو لفظ، کچھ اور بھی فرمائیے. رسول خدا نے کہا اس پر اگر عمل کیا تو یہی دو جملے، دو لفظ تیرے لیے کافی ہے، تیری نجات کے لیے کافی. اب اس کو اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ دو لفظ بہت اہم ہیں. لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. اب واپس آیا اپنے قبیلے میں تو دیکھا کہ وہاں ماحول ہی بدل چکا ہے، جنگ کا سما ہے، لوگ تلواریں نکال رہے ہیں، لشکر تیار ہو رہا ہے. کیا بات ہوئی؟ کہا بھئی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر لیا اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور لہذا جنگ کے لیے ہم تیار ہیں. اچھا، ان میں یہ جرات کہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. غصے والا تھا، فوراً اس نے بھی تلوار اٹھائی اور زرہ پہنی، میدان میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے. بس جنگ ہونے ہی والی تھی کہ رسول خدا کے دو لفظ اس کو یاد آ گئے کہ لا تغضب، کبھی غصے میں نہ آنا. فوراً تلوار پھینک دی، ذرا اتار دی، آگے بڑھا وہی صلح کا جھنڈا لے کر کہ بھائی دیکھو ہمارے ایک آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے آدمی کو قتل کر دیا، لیکن اب آپ کا آدمی تو زندہ نہیں ہو سکتا، پھر ہم لڑیں گے، اور لوگ مریں گے، اور بچے یتیم ہوں گے، اور عورتیں بیوہ ہوں گی، وہ آدمی تو زندہ نہیں ہوگا، ہم اس کا جرمانہ دے دیتے ہیں، پیسے چاہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ایسی اخلاق سے اس نے گفتگو کی کہ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ تو بڑا غصے والا ہے، آج کیسے جھک جھک کے بات کر رہا ہے. دونوں میں صلح ہو گئی اور ہزاروں لوگ قتل ہونے سے بچ گئے. صلوات پڑھی محمد و آل. لہذا بہت اس مسئلے کو اہمیت دے، غصہ
برین کے ٹیشو کے لیے درست نہیں ہے, باڈی کے لیے صحیح نہیں, سکون کے لیے صحیح نہیں, اس کو ختم کریں. کیسے ختم کریں؟ ایک اور حدیث سنیں. ایک اللہ کے نبی تھے, اللہ نے حکم دیا, اے میرے پیارے نبی صحرا میں چلا جا, میدان میں چلا جا, جو چیز پہلے نظر آئے وہ کھا لے. رسول خدا گئے, اللہ کے نبی گئے, کیا دیکھا؟ سامنے پہاڑ ہے. پہاڑ کو میں نہیں کھا سکتا, لیکن نبی تھے, ہم جیسا ہوتا واپس آ جاتا کہ اللہ میں پہاڑ کو کیسے کھاؤں گا. اب وہ جا رہے ہیں, سوچتے جا رہے ہیں پہاڑ کیسے کھاؤں گا, لیکن جیسے جیسے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں پہاڑ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا اور آگے بڑھے اور چھوٹا چھوٹا, بالکل جب نزدیک پہنچے, اے میں جسے پہاڑ سمجھ رہا تھا یہ تو شہد کا نوالا ہے, اٹھا کے کھایا تو بہت میٹھا ہے. اب سوچے کہ یہ خدا نے کیا درس دیا ہے, اب سمجھ گئے کہ یہ غصہ ہوتا ہے, جسے پہلے پینا یا غصے کو کھانا ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہو, لیکن اگر انسان پی لے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. پہلے انسان کہتا کیسے میں کنٹرول کروں, نہیں ہو سکتا, صبر مجھ سے نہیں ہو سکتا, لیکن جب غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو ان خطرات سے بچ جاتا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی, جو سچے صحابی رسول خدا تھے وہ کبھی غصے میں نہیں آتے تھے. کل آپ نے سنا سلمان فارسی کا جواب کہ غصے میں نہیں آئے. اسی طرح سے جو سچے اصحاب اہل بیت تھے وہ بھی کبھی غصے میں نہیں آتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ہے. یہ غصہ جو ہے یہ دلیل ہے کہ ہمارا نفس پاک نہیں ہے. میں ایک اور واقعہ اور مصائب کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو. حضرت علی علیہ السلام کے کمانڈر ان چیف ہیں, کوفے کے گورنر ہیں. نام ان کا حضرت مالک ابن اشتر ہے, گورنر بھی کمانڈر ان چیف بھی, اور نئے نئے آئے ہیں کوفے میں, سر جھکا کے جا رہے ہیں اور کپڑے سادے ہیں, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, سپاہی نہیں. ایک وہاں ایک بدماش قسم کا نوجوان تھا, اس نے کہا چلو یہ کوئی گاؤں کا آدمی آ گیا ہے تو اس پہ ہاتھ صاف کر دوں اور اپنی جو ہے وہ قدرت طاقت دکھاؤں. اب وہ حضرت مالک ابن اشتر اپنے خیال میں آ رہے تھے, یہ آگے بڑھ کر اس نے زور سے مکہ سینے پہ مارا تو ظاہر ہے کہ مالک بن اشتر گر گئے زمین پر, اور اٹھے کپڑوں کو جھاڑا, اس نوجوان کو دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے جس نے مجھے مکہ مارا ہے. بھئی ہم کتنے بھی کمزور ہوں اگر مار کھائیں گے دشمن کو دیکھ لیں گے کہ موقع ملے گا تو بدلہ ضرور لیں گے, لیکن گورنر بھی ہیں اور جناب کمانڈر ان چیف بھی حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے, دیکھا بھی نہیں کون ہے, سر جھکا کے چلے گئے. اب سارے بازار والے پہچانتے تھے اس نوجوان کو, کہا نوجوان تو نے آج موت کو دعوت دی ہے. پتہ یہ کون تھے؟ کہا نہیں یہ گورنر صاحب تھے. اب وہ کہنے لگے, وہ تھر تھر رونے لگے, یہ گورنر جس کو میں نے مکہ مارا, یہ کمانڈر. کہا اب پولیس آئے گی تجھے لے جائے گی, تیرا حساب کتاب خوب ہوگا. اب یہ ڈرتا ہوا پیچھے پوچھتا ہوا آ رہا ہے کہ مالک بن اشتر کہاں گئے, تو میں معافی مانگ لوں ورنہ جیل چلا جاؤں گا, سزا ہو جائے گی. لوگوں سے پوچھتا ہے, لوگوں نے کہا جی مسجد میں چلے گئے. اب یہ بھی پیچھے پیچھے آیا مسجد میں, کیا دیکھا؟ مالک بن اشتر دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. اب دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں, اور یہ نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا, اے میرے اللہ وہ جس نوجوان نے مجھے مکہ مارا نا, وہ بے سمجھ تھا, وہ نادان تھا, وہ جاہل و بے خبر تھا کہ کسی کو مکہ مارنے کا کیا عذاب ہے, کسی کی اہانت کرنے کا کیا نقصان ہے. اے میرے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا, تو بھی اہل بیت کے صدقے میں اسے معاف کر دے. اللہ یہ جملے سنے, اس بدماش نوجوان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ روتے روتے قدموں سے گر پڑا, قدموں پہ گر پڑا, کہنے لگا مالک بن اشتر مجھے معاف کر. بھئی تو ہے کون؟ کہا میں وہی ہوں جس نے مکہ مارا تھا. کہا میں تیری ہی معافی کے لیے یہاں آیا. عزیز ان کا دل اتنا پاک ہے کیونکہ وہ گناہ کو جہنم کی آگ سمجھتے ہیں, ہم گناہ کو لذت سمجھتے ہیں. فرق سمجھے آپ؟ وہ گناہ کو آگ سمجھتے ہیں اور ہم گناہ کو آگ نہیں سمجھتے. مثلا اگر کوئی آدمی آگ میں جل رہا ہے تو آپ کو رحم آئے گی نا کہ اس کی آگ بجھائیں, اس پہ پانی ڈالیں, چاہے اس نے خود کو خود آگ لگائی ہو. انسانیت کا تقاضا ہے یا نہیں کہ ہم اس کی آگ کو بجھائیں؟ بس یہ جو اولیاء خدا ہیں, جو نبی کے سچے صحابی ہیں, اہل بیت کے سچے صحابی ہیں, جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صرف گناہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس جہنم کی آگ کو بھی دیکھتے ہیں, تو آ کے پانی ڈالتے ہیں, یعنی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اے خدا ان کے گناہوں کو بخش دے. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا دلوں کو صاف کریے, آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں بھی ایسا پاک دل عطا کرے کہ ہم دشمن کے لیے دعا کریں. بھئی دوست کے لیے دعا تو سبھی کرتے ہیں, مگر مومن وہ ہے جو دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دے, اے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے. آئیے مل کے دعا کریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا الله يا الله يا الله يا المزدرين اے مزدروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ, آج ہم سب کی دعائیں قبول کر لیں, کوئی مجلس سے خالی نہ جائیں, جو جو مجلس سن رہا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیں. اے عزیز و قرآن کریم کی آیت ہے, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
اے لوگو دعا میں وسیلہ تلاش کرو, خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, کیونکہ ہم گناہگار ہیں خاطی ہیں. کسی نیک ولی خدا کا واسطہ دیں خدا, تاکہ ان کے صدقے میں خدا ہماری دعا قبول کرے. آئی ایک وسیلہ آج بتلاؤں جو معصوم نے بتلایا ہے.
امام فرماتے ہیں جو مسلم کی غربت پہ روئے گا, جو مسلم کی غربت پہ روئے گا اور روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے گا, خدا اس کی دعا رد نہ کرے گا, کیونکہ مسلم بڑے غریب مظلوم شہید تھے. جو غربت میں مارے گا یزیدوں, آپ پڑھتے ہیں مولا حسین بھی غریب ہیں مسلم بھی غریب, مگر ایک فرق, کیا فرق؟ اگر اجازت تو ایک جملہ مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں. مولا حسین آپ بھی غریب الوطن ہے اور مسلم بھی غریب الوطن ہے, مگر مولا ایک فرق ہے, کیا فرق؟ آپ کی لاش پہ بہنے آئی, آپ کی لاش پہ بیٹیاں آئی, سکینہ نے آپ کے سر کو چوما, سکینہ نے آپ کی گردن کے بوسے لیے, مگر ہائے مسلم اتنا غریب ہے کہ کوئی بیٹی بھی نہیں ہے, وہ کوئی بہن بھی رونے والی نہیں ہے,
کوئی رونے والا نہیں اس مظلوم کی لاش. دو بچے تھے وہ بھی زندان میں, بچے یتیم ہیں مگر قید.
اے عزیز و مسلم کی غربت کا حال قاصد نے حسین کو اس طرح سے سنایا
کہ مولا حسین کی چیخیں بلند ہو گئی. جب دو آدمی آ رہے تھے گھوڑے پر کوفے سے,
مولا حسین نے ان سے مسلم کا حال پوچھا, انہوں نے سر جھکا کے کہا مولا اجازت دے خیموں کے پیچھے چلے تنہائی میں, ہم آپ کو مسلم کا حال بتائیں. امام حسین فرماتے لوگوں میں کوئی چھپانا نہیں چاہتا, سب کے سامنے مجھے مسلم کا حال بتاؤ. رو کے کہتے ہیں جب ہم نے کوفہ چھوڑا وہ ظالموں نے مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے او مسلم کی لاش کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے.
اے خدا اس مظلوم شہید کے صدقے آج ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دے. اے خدا ہمارے نفسوں کو پاک کر دے, ان بیماریوں سے ہم باخبر ہیں ان سے نجات دے, ان بیماریوں سے بے خبر ہیں ان سے نجات دے. اے میرے اللہ سب کی عزاداری قبول فرماؤ.